أعوذ بالله من الشيطان اللقين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو صدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي يشدد به أزري وأشركه في أمري كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا وإنك كنت بنا بصيرا. وقال قد أوتيت سؤلك يا موسى. صلوات الله تمام تعریفیں خدائے مہربان کے لیے جس کی رضا کے حصول کا عنوان اس کی عبادت کو قرار دیا گیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کی تعلیمات نے خدا کی رضا کے راستے کو آسان کر کے پیش کر دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بسأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بغريب الغرباء ومعین الضعفاء والفقراء. سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، شب شہادت ہے، شب پرسا اور تعزیت ہے. غریب الوطن، غریب الغربا کا ماتم کرنے کے لیے پہنچے ہیں. خدا کسی کو پردیس میں وہ وقت نہ دکھائے کہ جو موت واقع ہوئی ہو اور جنازے کو اٹھانے کے لیے کوئی اپنا موجود نہ ہو. خدا کی بارگاہ میں اس التماس کے ساتھ کہ پروردگار ایک مرتبہ روزہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام پر شب شہادت امام کی مخصوصی منانے کی توفیق عنایت فرما. اور واقعاً جی کھول کر امام کے مصائب پر پرسہ پیش کریں اور امام کے خون کا انتقام لینے والے حجت خدا صاحب الاسر و زمان علیہ السلام کی بارگاہ سے اپنے لیے اجر و ثواب کے حقدار بنے. یقیناً شب کی اہمیت اپنے مقام پر, البتہ دعائے معصوم اور اس کے اثرات پر گفتگو کل ہماری پہنچی تھی رمیلہ کی روایت تک. رمیلہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صمیم قلب کے لیے ایک بار پھر اشارہ کر رہا ہوں. رمیلہ سوال کر رہے تھے کہ بخار مجھے ہوا, آپ کو معلوم کیسے ہوا؟ اور امام جواب دے رہے تھے کہ رمیلہ کوئی مومن بیمار نہیں ہوتا, مگر ہم اس کی بیماری میں شریک ہوتے ہیں. رمیلہ کوئی مومن پریشان نہیں ہوتا, مگر ہم اس کی پریشانی میں شریک ہوتے ہیں. رمیلہ کوئی مومن دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا, مگر ہم آمین کہنے والوں میں شامل ہوتے ہیں. تو رمیلہ نے خدمت امام میں ایک سوال کیا تھا کہ کیا یہ شرف آپ کے زمانے کی مومنین کے لیے, یا اب الحسن یا امیر المومنین, کیا صرف ہمارے لیے؟ فرمایا رمیلہ, ہر دور میں ہر زمانے میں جب صاحبان ایمان ان تین واقعات سے گزریں گے تو زمانے کا امام اس زمانے کا امام ان کے ساتھ ایسے ہی شریک ہوگا. تو مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیغام کے ساتھ آئیے تصور میں اور ایک بات کو آگے بڑھائیں کہ کسی مومن کی موت کا وقت نہیں ہوتا, مگر زمانے کا امام. کسی مومن کا جنازہ نہیں اٹھتا, مگر زمانے کا امام. جنازے میں تشییع جنازہ کی خاطر وہاں موجود رہتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ گناہوں نے آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہوں اور انسان زمانے کے امام کو نہ دیکھ سکتا ہو آج کے حالات میں. البتہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی مومن مرے اور زمانے کا امام اس کے جنازے میں شریک نہ ہو. تو یہ چار باتیں انسان کی مضبوطی قلب کے لیے, اکیلے نہیں ہیں, بیمار ہیں اکیلے نہیں ہیں, پریشان ہیں اکیلے نہیں ہیں, دعا مانگ رہے ہیں اکیلے نہیں ہیں, مر گئے اکیلے نہیں ہیں, جنازہ اٹھ گیا اکیلے نہیں ہیں. اگر ولایت کا چراغ روشن ہے تو پھر تنہائی کی کیفیت کہاں سے انسان محسوس کرے گا؟ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. البتہ دعا کے حوالے سے دعائے معصوم اس کے اثرات پر ان چار کیفیات کے ساتھ آج مخصوص گفتگو ہے آٹھویں امام کے حوالے سے, اور آٹھویں امام کے کچھ فرامین کا اشارہ بھی ہے, کچھ حالات و واقعات بھی ہیں. لیکن پہلے وہ جملہ جس کا تعلق براہ راست دعا سے ہے, اس کے بعد چلتے ہیں امام کے انداز عبادتوں پر. امام کا جملہ فرماتے ہیں وہ علیک بصلاح الانبیاء, آٹھویں امام کا جملہ وہ علیک بصلاح الانبیاء. قیل وما صلاح الانبیاء قال الدعاء, امام نے ارشاد فرمایا تم پر لازم ہے کہ تم اپنے ساتھ انبیاء کے ہتھیار کو رکھو, لازم کر لو. پوچھا گیا مولا سے کہ مولا انبیاء کے ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ فرمایا الدعاء, انبیاء کے ہتھیار کو دعا کہتے ہیں. اور دعا کے لیے انسان کے پاس وہ وسیلہ ہو، وہ محبت ہو، وہ عقیدت ہو جو امام رضا علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے. انداز کیا ہے امام کا، شخصیت کیسے گزاری، سیرت کیا تھی امام کی. گرچہ امام کا مدت امامت 20 برس ہے، بس 20 برس، اور 35 برس وہ ہیں جو امام نے امام صامت بن کے گزارے ہیں. کل 55 برس مدت حیات ظاہر ہے امام علیہ السلام کی. 148 سے 203 ہجری تک امام کا زمانہ زمانے حیات ظاہر ہے، ورنہ وہ تو آج بھی زندہ ہیں. اور زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ جالی شفا پر آج بھی مریض بندھے رہتے ہیں. زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی سائل ہاتھوں کو اٹھائے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں. اگر نہ ملتا ہوتا تو ایک دن کھڑے ہوتے، دو دن کھڑے ہوتے، تین دن کھڑے ہوتے، بالآخر تو تھک کر چلے جاتے. مگر پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہجوم خانہ کعبہ کے بعد اگر ملتا ہے. بہت احتیاط سے میں نے جملہ اگلے بات پڑھے محمد و آل محمد عمل کیا، بلکہ شاید بعض موسم میں تو خانہ کعبہ سے زیادہ رش بھی ہے بعض موسم میں، جیسے کہ محرم الحرام، سفر، ویزا بند ہے عمرے کا، تو اب مکے میں رش نہیں ہے، مدینہ خالی ہے، ویزا بند ہے، تو جہاں کا ویزا بند ہو جائے وہاں رش نہیں ہوتا، اور جہاں کا ویزا کبھی بند نہ ہو وہاں تو رش رہے گا نا. تو امام علیہ السلام کی ذریعے مبارک پر آج بھی سوالی سوال کر رہے ہیں، آج بھی بیمار شفا مانگ رہے ہیں. اور امام کی حیات کا بیان ثبوت یہی تو ہے کہ آج بھی امام کے فلسفہ حیات کو سننے کے لیے، اپنی زندگی کو امام کے احکام کے مطابق ڈھالنے کے لیے کتنے صاحبان ایمان فرش ادا پر موجود. بات بول رہے محمد والے جو 35 برس کا زمانہ ہے اس کے بارے میں تو واقعات بہت کم ملیں گے، اس لیے کہ مورخ کی نگاہ امام ناصف پر ہوتی ہے، اور امام صامت احترام میں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک عام مومن اطاعت گزار ہے امام کا، امام وقت کا، ایسے امام صامت اطاعت گزار ہے امام ناطق کا. تو خاموش ہیں، جب خاموش ہیں تو مورخ کیا لکھے، ہاں یہ لکھے کہ والدہ اتنی عبادت گزار تھی اور کیسی راضی و رضا خدا تھی کہ خدا نے ان کے شکم مطہر میں رضا کو بھیج دیا. نجمہ کہوں تو چمکتا ہوا ستارہ ہے طہارت کا نجمہ، اور ام البنین کہوں تو حضرت عباس کی ماں کی نسبت اپنے مقام پر. لیکن ایک ام البنین، آئمہ کے سیرت میں جو بیان ہوگا تو ایک ام البنین امام رضا علیہ السلام کی والدہ کا نام بھی. لیکن امام کی زندگی جو آپ نے گزاری ہے، 35 سال وہ اور 20 سال یہ، 55 برس، 55 برس میں امام کا انداز کبھی تند کلامی سے گفتگو نہیں کرتے تھے، کبھی کسی کی بات کو درمیان سے کاٹتے نہیں تھے، کبھی کسی کے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھتے نہیں تھے، کبھی کسی کے سامنے ٹیک لگا کر بات نہیں کرتے تھے، کبھی اپنے غلاموں پر سختی نہیں کرتے تھے. یہ ساری باتیں میں پڑھتا جا رہا ہوں، سنتے جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو خدا نے اتنا بڑا احسان کر کے یہ مکتب عطا کر دیا کہ جس نے محمد کو نہ دیکھا وہ آل محمد کو دیکھ لے. جیسے جیسے وہ کرتے تھے ویسے ویسے. ورنہ آج کے دور میں 148 سے 203 تک، اور
حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے لے کر بیس سال کا دورانیہ. تو اب اگر اس بیس سال میں کوئی پیدا ہوا اور اس نے ختم یہ ملسبت کو دیکھنا ہو کہ رسول کیسے بیٹھتے تھے, رسول بات کیسے کرتے تھے, رسول کا انداز کیا ہوتا تھا, تو کب دیکھتے جاؤ انا اولنا محمد وہ انا اوسطنا محمد وہ انا آخرنا محمد وہ انا کلنا محمد علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ امام کی زندگی کے تھوڑے سے انداز پر اٹھنا بیٹھنا, غلاموں سے بات کرنا, صدقہ و خیرات کرنا, رات کے اندھیرے میں جا کر بانٹنا, اور مہینے میں تین روزوں کا انداز, اور ہر تین دن میں ایک تلاوت قرآن کے مکمل کر لینا. البتہ تلاوت قرآن پہ جب بات پہنچی تو آئیے, امام جب تلاوت قرآن کیا کرتے تھے تو خدا سے باتیں کیا کرتے تھے. کسی اور کو باتیں کرنا آئے یا نہ آئے, جس کے جگ نے فرمایا تھا کہ جب کبھی میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے باتیں کرے تو تلاوت قرآن شروع کر دیتا ہوں, اور جب کبھی میں چاہوں میں خدا سے باتیں کروں تو نماز شروع کر دیتا ہوں. تو امام کی نماز خدا سے کلام کا انداز ہوتی تھی, اور تلاوت قرآن خدا کی بات کو سن کر جواب دیا کرتے تھے. کیا مطلب؟ جب نماز پڑھیں تو خدا آپ کو جواب دے, جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ خدا کو جواب دیں. مگر کیسے؟ یہ بات پڑھ لیں محمد والے محمد. چھ مقامات بیان کروں گا صرف, چھ مقامات قرآن کے, کہ جب معصوم خدا سے باتیں کرتے تھے, اور واقعی ایک لطف آتا ہے جب کبھی میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں خود تلاوت قرآن کے وقت میں. پورے قرآن میں جہاں جہاں پر یا ایہا الذین آمنو کی آیت کی تلاوت امام رضا فرماتے تھے, اس مقام پر رک جاتے تھے. دلیل یا کوئی مثال, مثال بہت آسان سی ہے, اور روز سنتے ہیں آپ نماز کے بعد اذان سے پہلے کیا سنتے ہیں, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا. آپ تو فوراً آگے بڑھ رہے ہیں نا, یا ایہا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان. تب جو مومن ہوگا خدا کی بات کا جواب دے گا. تو فرماتے تھے لبیک اللہم لبیک, اور پھر درود پڑھتے تھے لبائی. تو پہلی مثال پورے قرآن کے اندر. دوسری مثال, جہاں جہاں جنت کا ذکر آتا تھا امام رک جاتے تھے, اور خدا سے اپنے لیے, اپنے چاہنے والوں کے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے جنت کا سوال کرتے تھے. اور جہاں کہیں پورے قرآن میں پڑھتے پڑھتے جہنم کا ذکر آتا تھا امام وہاں بھی رکتے تھے, اور رک کر خدا سے استعاذہ فرماتے تھے, گویا ہم کو قرآن پڑھنے کی تعلیم دے رہے تھے. کوئی کسی مکتب میں بیٹھ کے قرآن سیکھے, کوئی قاعدہ بغدادی پڑھ کے پہلے قرآن سیکھے, کوئی اما پارا پڑھ کے قرآن سیکھے, اور کوئی آل محمد سے قرآن سیکھے. ان سے قرآن سیکھنے کا انداز کیا ہے کہ روایت کہتی ہے کہ جب معصوم سورہ مبارکہ الحمد کی تلاوت کرتے تھے تو واقعاً ہمیں کچھ خبر نہ ہوتی کہ آمین کہیں یا خاموش رہیں. ہمیں تو معصوم نے بتایا کہ جب الحمد مکمل کر لو. اچھا لوگ سمجھ, شاید اس سے مراد نماز کے اندر نہیں, نماز نہیں ہے. جب بھی کبھی آپ سے کہا جائے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ, اور آپ اس کے جواب میں فاتحہ تلاوت کریں, تو سیرت امام رضا یہ ہے کہ آپ الحمد کے بعد پڑھیں الحمد للہ رب العالمین. جب بھی کبھی پڑھیں ٹھیک. پھر امام کا انداز سورہ مبارکہ اخلاص کے بارے میں. سورہ اخلاص میں آپ تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, یہ تو امام زور سے پڑھ رہے تھے, پھر آواز کو آہستہ کرتے تھے, اللہ احد, لفظ اللہ احد کو ریپیٹ کرتے تھے, پھر اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, کذالک اللہ ربی. یہ امام کا مستقل عمل ہے جب تک آپ نے قرآن پڑھا ہے, بلکہ میں تو آج بھی کہوں کہ آج بھی قرآن جو پڑھ رہے ہیں معصوم, تو کذالک اللہ ربی خالی نماز کے اندر نہیں, جب بھی آپ کسی مرحوم کی فاتحہ خوانی میں ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھنے کے بعد تین بار سورہ اخلاص پڑھیں تو ہر مرتبہ سورہ اخلاص کے بعد کذالک اللہ ربی. سورہ کافرون, قل یا ایہا الکافرون, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل یا ایہا الکافرون, یہ آپ نے پڑھا زور سے, پھر آہستہ, یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اس کے بعد فرماتے تھے ربی اللہ و دینی الاسلام, ربی اللہ و دینی الاسلام. سورہ کافرون, سورہ مبارک جمعہ, اب اگر پورا پڑھوں گا تو آپ پڑھ لیں محمد و آل محمد. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. آخری آیت, آخری آیت, اور آخری آیت بہت احساس کے ساتھ سنا کیجئے, پڑھا دیجئے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, اور جب وہ دیکھتے تھے مال تجارت کو, قافلے تجارت کو, آو لہون, یا کرکٹ کا میچ آ رہا ہوتا تھا. میں مثال کیا دوں, بہت سی مثالیں آپ کے پاس خود موجود ہیں, میں نے تو اپنے مجلسوں میں دیکھا کہ آج مجمع کم کیوں ہے, کہ آج انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا ہے, من سبحان اللہ. تو قرآن تو بہت پہلے کہہ چکا, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا, مشکل آسان ہو گئی, اب تو موبائل خود مجلس کے اندر آ گیا, اس پر بزنس بھی ہو رہا ہے, خبر بھی آ رہی ہے, اور لہو کی آواز, سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا, جب دیکھتے ہیں دو چیزوں کو, یا تجارت کو یا کھیل تماشے کو, انفضوا الیہا, وہ چلے جاتے ہیں اس کی طرف, وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, پیغمبر آپ کو اکیلا کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں. کیسے ظالم تھے, اتنا بڑا خطیب, آج آج آنکھوں میں آنسو یہ سوچ کر کہ ہم اپنے آپ کو غلام ابن غلام ابن غلام, رسول کے غلاموں کی جوتیوں کی خاک, اور ہمیں لوگ سن رہے, چھوڑتے نہیں ہیں. کیسے وہ لوگ تھے, ترکو کا قائمہ, کوئی حدیث تو نہیں ہے جو اختلاف قول ہو, تو کوئی تو تھے جو چھوڑتے تھے, اگر کوئی بھی نہ چھوڑتا ہوتا تو خدا یہ خبر رکھتا قرآن میں کیسے, خدا صادق ہی نہیں خالق صدق ہے, صرف صادق ہی نہیں ہے خالق صدق ہے خدا, سچ تو پیدا ہی وہ کرتا ہے, وہ سچ بھی پیدا کرتا ہے, سچے بھی وہی پیدا کرتا ہے. ترکو کا قائمہ, قل ما عند اللہ خیر من اللہ, تو کس کے لیے کہا گیا تھا حبیب, کہیے کیا کہیے, ما عند اللہ, جو اللہ کے پاس ہے, خیر من اللہ, وہ بہتر ہے کھیل سے, ومن التجارت, بہتر ہے تجارت سے, کس کے لیے تھا, جانے والوں کے لیے. تو اس مقام پر امام رکتے تھے,
اور آہستہ سے فرماتے تھے للذین اتقوا، یہ تو ان کے لیے ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں تقوی اختیار کر لیں.
اگر یہ امام کا جواب نہ ہوتا تو ہم تو اس آیت کو ایسے پڑھتے چلے جاتے، ٹھیک ہے میں جانے والوں مت جاؤ، بیٹھ جاؤ، تمہارے لیے اللہ نے کوئی اور اچھے بزنس کا انتظام کیا ہوا ہے، تم یہاں کے کھیل کود چھوڑ دو، وہاں کھیل کود ملیں گے نا. الذین اتقوا قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارت، مگر کس کے لیے؟ للذین اتقوا. یہ آٹھویں ایمان کا جملہ ہے جو آپ آیت کو روک کے پڑھتے تھے. سورہ جمعہ ہو گیا، اب آئیے سورہ وتین. صلاۃ پڑھ لے محمد وال محمد. اس بہانے دو فائدے ہو رہے ہیں، ایک تو تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے، دوسرا سیرت معصوم بیان ہو رہی ہے. اس کو نہ سنو گے جو محمد کی زبانی، رہ جائے گا قرآن فقط ایک کہانی. قرآن کو اطرس سے جدا کر کے تو دیکھو، ہر لفظ کہے گا ہیں 72 میری معنی. تو ہم کہاں سمجھ پاتے ہیں کہ سب کو ملے گا. للذین اتقوا سورہ وتین، اور سورہ وتین وتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین. آخری آیت الیس اللہ، اب سوال ہے آ کیا لیس اللہ، نہیں ہے اللہ بحکم الحکمین؟ کیا اللہ نہیں ہے؟ جواب دیجئے نا آپ، اللہ ہے یا نہیں؟ احکم الحکیم، اللہ سارے فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑا حاکم کون ہے؟ اللہ. تو خدا نے آپ سے کوشچن کیا، جواب دیجئے نا. علیہ اللہ بے احکم الحکیمین، ہم تو خاموش رہتے ہیں. آپ فرماتے تھے بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، فرماتے تھے ہاں ہاں خدا کیوں نہیں ہے، اور میں تو اس بات کا گواہ ہوں اور گواہی گواہوں میں سے ہوں. تو خدا کی حاکمیت کا گواہ کون ہے؟ کوئی تو شاہد ہے، یا تو وہ علی شاہد ہے یا اس کی اولاد. سے بات پڑھے محمد والے محمد. اب امام کی بارگاہ سے استفادہ کرتے ہوئے کہ قرآن کو ایسے پڑھیں جیسے خدا سے باتیں کر رہے ہیں. اس نے کہا، پوچھا ہاں کیا ایسا ہے؟ جواب آپ نے دیا کیسا ہے. اس نے پوچھا کہ لکم دینکم ولی دین، تو پیغمبر کے الفاظ یہ تھے کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ، آپ کا دین کیا ہے؟ رب اللہ و دینی الاسلام. ٹھیک، گرچہ سورہ مبارک الرحمن میں فبأی آلائے ربکما تکذبان، آپ کے ہی جج جب اس آیت پر پہنچتے تھے تو لا بشئ من آلائک یا ربی اکذب. کبھی ایسے بھی قرآن پڑھیں جیسے خدا سے ڈسکس کر رہے ہوں، خدا سے بات کر رہے ہوں، خدا پوچھتا ہو آپ کہتے ہو، کیا تصور ہے. اور ایک اور پیغام آپ کی خدمت میں، اگر آپ حکم دیں تو پیش کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ مجھے تھوڑا سا میں نے سوال کیا کہ مجھے امام سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، بڑے گناہ ہو گئے، اور میں پریشان ہوں کہ امام کی زیارت کرنے کا شوق لیے لیے مر جاؤں گا. تو مجھے آج کے ایک عارف کامل میں جو مرجعیت کے عہدے پر فائز بھی ہیں، آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین وحید خراسانی، کہنے لگے کہ بیٹا جب کبھی امام کو دیکھنے کا دل چاہے
قرآن کو کھول کے دیکھ لیا کرو.
تمہیں قرآن کی آیتوں کے عکس میں امام کا چہرہ دکھائی دے گا. جب وارث دکھائی ملے تو ورثے کو دیکھ لو نا. تو کبھی قرآن یہ سوچ کے کھولیں. ایک تو یہ انداز ہے اس کا کہ آپ نے ثواب کمانے کے لیے کھول لیا. ایک انداز یہ ہے. کچھ لوگ ہیں ایسے تو صبح پہلا کام قرآن کھولا, جو پہلی آیت سیدھے ہاتھ میں ملی اس سے تفاول کر لیا کہ آج کا کام مجھے کیا کرنا ہے, گائیڈنس لے لی. اپنا اپنا اسٹائل ہے خدا سے بات کرنے کا. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن کی زیارت وارث سے قرآن کی زیارت کی طرح ہو جائے. شاید یہ آنکھیں قرآن کی آیات کی زیارت کی برکت سے اس قابل ہو جائیں کہ امام زمان کو دیکھ سکے. اور اب یہاں تک بات کھلانے کے بعد دوسرا مرحلہ کہ جہاں دو پیغامات اور قرآن کے حوالے سے ہیں اور وہ امام کہ جن کو طلب کیا گیا ہے مدینہ منورہ سے, وہ ہم کل پڑھ چکے کہ مدینہ آپ نے کیسے چھوڑا. البتہ جب آپ پہنچے ہیں راستے بھر کے واقعات معجزات بے شمار ہیں, جہاں جہاں سے گزرے وہاں وہاں نشانیاں چھوڑ گئے, بالکل ایسے جیسے 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 قرآن آتا گیا آیتیں چھوڑتا گیا, ایسے معصوم جیسے جیسے گزرے نشانیاں چھوڑتے چلے گئے. کہیں بادام کا درخت, کہیں پانی کا چشمہ, کہیں پہاڑ کا نرم ہو جانا, اور کہیں دلوں میں ایمان کے رسوخ کے لیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اسی کہہ کر اپنے پیغام کو مکمل کر دینا. پوری تاریخ سمٹ گئی کہ امام مدینے سے طوس تک کیسے پہنچے. اب آئیے مامون الرشید کے انداز کو دیکھیے. اور مامون الرشید کا نام بڑا پیارا ہے, نام بڑا پیارا ہے, اتنا پیارا نام ہے. مامون کہتے ہیں اس سے جس کو امن مل گیا ہو, اور ایسا امن ملا جو رشید کے ساتھ ہو, یعنی سمجھ کے ساتھ, رشد و ہدایت کے ساتھ. تو مامون الرشید کا ترجمہ یہ ہوا کہ جو رشد و ہدایت کے ساتھ امن کی حالت میں اسے مامون کہتے ہیں. البتہ اس کے تو چٹھے کھٹے کھول دیے, چار مصرے کہہ کر علامہ سید ایشان حضرت جلوادی مرحوم علی اللہ مقامہ نے, اگر اجازت تو بڑھ رہا ہوں, دنیا کا امن لوٹ کر مامون بن گئے, دنیا کا امن لوٹ کر مامون بن گئے, دولت سمیٹی اتنی کہ قارون بن گئے. یہ پاکستان کی بات نہیں کر رہا, سرات بول رہے محمد والے محمد. کبھی آپ مجھے کہیں کہ این آر او آپ نے یہاں کھول دیا, وہ این آر او کا مسئلہ اپنے مقام پر ہے. اگر پہلے قاضی کی بات مان لی جاتی تو آج کسی قاضی کو ایسے رسوا نہ ہونا پڑتا. دنیا کا امن لوٹ کر مامون بن گئے, دولت سمیٹی اتنی کہ قارون بن گئے. کتنے اکاؤنٹس ہیں مشرف صاحب کے؟ دولت سمیٹی اتنی کہ قارون بن گئے. ان بندگان زر کی سیاست تو دیکھیے, موسیٰ کو زہر دے کے بھی ہارون بن گئے. تو باپ ہارون الرشید ہے اور بیٹا کیا پڑھ لے محمد والے محمد. امام کی بارگاہ پر امام کے سامنے مسئلہ خلافت کا رکھا جانا, مسئلہ خلافت پر امام کا بالکل واضح دو ٹوک موقف, بہت بات سنا علماء سے, اور مامون الرشید کے مکروہ چہرے پر سے نقاب الٹی علماء نے کہ وہ کہتا تھا کہ خلافت بن جائیں جانشین میرے کہ میرے بعد آپ خلیفہ ہوں گے. فرمایا میں اپنے جس سے اور اپنے بابا سے سن چکا ہوں کہ میں تجھ سے پہلے
دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا.
تو خلیفہ تو وہ بنتا ہے جو بعد میں رہے گا,
اور جو تو خلافت مجھے لینا چاہتا ہے, دو صورتیں ہیں, یا یہ خلافت تجھے اللہ نے دی ہے, یا یہ خلافت تجھے اللہ نے نہیں دی ہے بلکہ کسی اور کی ہے جو تیرے پاس ہے.
اگر اللہ نے دی ہے تو جو لباس تجھ کو اللہ نے پہنایا ہو وہ اپنے اوپر سے اتار کے مجھے کیوں پہناتا ہے؟ اور اگر یہ بات نہیں ہے, خلافت کسی اور کی ہے, تو کسی اور کے مال پر تجھے کس نے حق دیا کہ تو اس کو مجھے منتقل کر دے؟ اور سن, تو اس کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ دنیا کو پیغام دے کہ علی ابن مصر رضا جو زاہد بنے ہوئے تھے, تو زہد کا مطلب یہی تھا بس, مل گئی حکومت. اللہ اکبر, کاش کوئی مامون الرشید اور امام الرضا کے کلمات کو سنے تو اسے کربلا میں حسین کا قیام سمجھ میں آ جائے. اگر آٹھواں یہ فرما رہا ہو کہ تو اس لیے مجھے ولی عہد بنانا چاہتا ہے تاکہ دنیا والوں کو پیغام دے کہ دیکھو یہ ہیں زاہد بننے والی ہے, تو ایک مرتبہ اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا اور اس نے امام کو قتل کی دھمکی دی. قسم کھا کر کہا, قسم ہے اللہ کی کہ ابو الحسن آپ کو قبول کرنا ہی پڑے گا, وَإِلَّا أَضْرِبُ عُنُقَكَ, ورنہ میں آپ کی گردن مار دوں گا. تو یہ آخری جملہ کہ آپ کو قبول کرنا ہی پڑے گا, اب سمجھ میں آتا ہے کہ امام مدینے سے نکلتے ہوئے کفر مار رہے تھے, مجھ پر ابھی ماتم کر لو, حالانکہ 3 سال کا زمانہ ہے. ولی عہد بنائے جا رہے تھے, پوری تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے صرف ان خاص نکات پر دو باتیں کہ جن کی بنیاد پر دشمنی اور مزید پروان چڑھی. خیر, حسد تو ہمیشہ رہا منافقوں کو مومنوں سے, اور ایسا رہا کہ صرف مسکرا کر رسول اگر علی کو دیکھ لیتے تھے تو کتنے دلوں پر بجلیاں گر جاتی تھیں. آج ہمارے اور آپ کے لیے صرف ایک جملہ کہ جب کبھی مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ شیطان جس کو نماز جس کی نماز رد کر دی گئی وہ اپنے دشمن کی اولاد کو, آدم کی اولاد کو جب نماز کی حالت میں دیکھتا ہے تو سب سے زیادہ غصہ اسے آدمی کی نماز پر آتا ہے. اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ تم نماز پڑھتے ہو, شیطان کی ناک سلوات پڑھ لے محمد والے محمد, لیکن دیکھو ایسے نماز نہ پڑھنا کہ کسی اور کی مدد نماز میں لو. ابھی جملہ وہاں سے آ گیا, دربار سے مامون رشید وضو کر رہا ہے اور اس کے اپنی کنیز کو کھڑا کیا ہوا ہے, کنیز پانی ڈالتی ہے. دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ پانی ہاتھ میں لو, بس میں ڈال لوں, میں یہ ہے تو میں بھی لیتا ہوں نلکے سے ٹیپ سے, بیسن پہ کھڑا ہوا ہوں, ایک یہ انداز ہے, میں نے اسے کھولا یہ ڈالا اور یہ وضو ہو گیا, گھما دیا آپ کو, وضو نہیں ہوگا. یہ آپ نے ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ کو استعمال کرنا تاکہ اس کی ہیلپ شمار نہ کی جائے. کنیز کھڑی ہوئی ہے, پانی ڈالتی یہاں سے, یہ گھوم گیا پانی, وضو ہو گیا, نہ ڈالا یہ ڈالا. امام نے اس وضو کو دیکھا, فرمایا خدا کی عبادت میں کسی کو شریک مت کر. اور اتفاق یہ ہے کہ امام نے سورہ کہف کی آیت نمبر 110 تلاوت کی, 110. اب تو یاد رہے گا نا, آسان کر لیتا ہوں. 110 کا مطلب یہ ہے کہ عبادت سے با کا نقطہ نکال دو عادت, عادت میں با کا نقطہ ڈال دو تو عبادت, ولایت ہو تو عادت عبادت کی شکل اختیار کر لے. تو ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, امام نے سورہ کہف کی آیت پڑھی نمبر 110, ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, خبردار تم اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی عبادت میں شریک مت کرنا. تو تل ملا گیا. میرا آپ کے سامنے پڑھنا آسان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے سامنے پڑھنا بھی آسان تھا, اس سے زیادہ مشکل فخر موسیٰ کے لخت جگر اور اسم مسمی موسیٰ کے بیٹے علی ابن موسیٰ رضا کا جملہ, اور اس حاکم ظالم کے سامنے حق بات کہنا. ورنہ وہاں تو ہمیشہ انداز ہی ہوتا تھا کہ جتنے مولوی بیٹھتے تھے وہ سب کے سب ہاں میں ہاں ملاتے تھے, جو بادشاہ کہتا ہے وہ دین ہے, جو بادشاہ کرتا ہے وہ شریعت ہے, جو کہتا ہے وہ دین, جو کرتا ہے وہ شریعت. یہ واحد واحد گھرانہ ہے انبیاء کا, اولاد انبیاء کا, جو شریعت خدا کو بیان کرتا ہے. حالانکہ امام کی اپنی جان خطرے میں ہے, امام نے مگر
محمد و آل محمد
تھوڑا سا اگر درمیان میں خانہ پور کر لیں گے تو مجھے محسوس ہو رہا ہے شاید آنے والوں کو پریشانی نہ ہو, اس کے بعد پڑھ لیں محمد و آل محمد. جب آپ نے زحمت کر لی تو ایک زحمت اور صحیح, اور زحمت یہ ہے کہ امام بارگاہ جو شارجہ کا رولا میں بن رہا ہے, امام بارگاہ ہے علی رضا, تو اس کے لیے آپ کی خدمت میں والنٹیئرس آ رہے ہیں. اور بات بڑی آسان سی ہے, آسان سی بات یہ ہے کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے, اب وہ آپ کے پاس آتے جا رہے ہیں, آٹھویں امام سخی, ساتویں امام سخی, اور میں آپ کے ساتھ شامل بھی ہوں گا, ساتویں امام بھی سخی, آٹھویں امام بھی سخی, اور ہر امام سخی, امام سخی, امام کا غلام سخی, اور ایسا سخی, بہت غور ملے گا. آپ نے بہت بات سنا ہے کہ جناب قمبر اور اونٹوں کی مہار تھامے ہوئے اور سائل کا سوال کرنا روٹی مانگنا صرف, اور روٹی دینے کے لیے جناب قمبر کہتے تھے مولا سے روٹی تو ناشتے دان کے اندر بند ہے. فرمائے ناشتے دان سمیت دے دو, کون کھولے گا, گٹھی کے اندر بند ہے سامان میں, سامان سمیت دے دو, سامان اونٹ پہ بندھا ہوا ہے, اونٹ سمیت دے دو, سامان اونٹ سمیت دے دو, کیا اونٹ قطار کے اندر ہے, میں قطار سمیت دے دو. اب جلدی سے گھبرا کر قمبر نے اونٹوں کی مہار چھوڑ دی. امام مسکرا کے پوچھتے تھے قمبر کیا ہوا خیریت, نام کا انداز بڑا خوبصورت تھا, کیا ہوا خیر گئے کسی کی اٹھ گئے. قمبر ڈر گئے, کہتے تھے مولا میں نے اگ پگل جملہ کہا کہ اونٹوں کی مہار میرے ہاتھ میں ہے, تو کہیں آپ یہ نہ فرما دیں کہ اپنے سمیت دے دو. البتہ ایک اور جملہ کہوں گا, اور وہ جملہ ہے کہ ایک مرتبہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے امام نے ایک شخص کو پانچ مرتبہ اس کے گھر کھجوریں بھجوائیں, ایک بار, دو بار, تین بار, چار بار, پانچ بار, اور جب پانچ مرتبہ امام نے بغیر مانگے ہوئے, یا تو مانگا تھا اس نے بغیر مانگے ہوئے, ایک مومن کے گھر پر امام نے پانچ مرتبہ کھجوریں بھجوائیں, تو جو امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس سے رہا نہ گیا. اس نے کہا مولا جس نے آپ سے مانگا ہی نہیں ہے اس کو آپ پانچ مرتبہ بھجوا دیں, یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ امام نے
بہت سخت جملہ فرمایا ہے, بہت سنے غور سے. فرمایا لا کسر اللہ فی المؤمنین ضربک, خدا تجھ جیسے مومنین, تجھ جیسے افراد کو مومنین میں زیادہ نہ کرے, خدا تجھ جیسے افراد کو مومنین میں زیادہ نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ انا اوتی وتدخل انت, میں دے رہا ہوں اور کنجوسی تو کر رہا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بات پڑھ لے محمد والے محمد, میں دے رہا ہوں اور کنجوسی تو کر رہا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں تو کبھی کبھی مشورہ دینے والے ایسے ہوتے ہیں, اور ایسوں کے لیے امام کی بد دعا ہے لا کثر اللہ ہو, اللہ تجھ جیسے افراد تو اور بڑھائی نہیں. تو خیر ہماری بات درمیان میں اسی مقام پہ رکی تھی کہ امام دربار میں ایک مسئلہ پیش ہوا, وضو کی آپ نے اصلاح کر دی کہ ولا یشرک بعبادت رب احدا, یہ سخاوت علم ہے. سخاوت مال امام کی الگ ہے کہ آنے والا حاجی اثنائے سفر میں غریب ہو گیا, امام سے امداد مانگ رہا ہے اور امام 200 درہم اسے پردے کے پیچھے سے عطا کر کے فرماتے ہیں حاجی صاحب اٹھ جاؤ یہاں سے, اس سے پہلے کہ تم مجھے دیکھو اور میں تمہیں دیکھوں, خبردار میری طرف سے 200 درہم کو صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہتا تھا مولا میں صاحب حیثیت میں کر سکتا ہوں, اور میں نہیں, اگر ہم جو دے دیا کرتے ہیں نا وہ لیا نہیں کرتے. اٹھ جاؤ اس سے پہلے کہ تم مجھے دیکھو اور میں تمہیں دیکھوں, یہ امام کے دینے کا انداز. یقیناً دینے والے دیتے تو ہیں مگر ذلیل کر کے دیتے ہیں, اور آل محمد کا گھرانہ ایسا ہے تو دیتا تو ہے عزیز کر کے دیتا ہے. تو جہاں جہاں ذلت کے ساتھ ملے اس سے بہتر تو پھر عزت کے ساتھ بھوکا رہنا ہے, اور یہی حسینیت کی پہچان ہے. البتہ میں ابھی مسائل میں نہیں آیا, وہ جملہ مکمل کرنا ہے مجھے کہ بارگاہ امام میں تو واقعات پیش آتے ہی تھے, البتہ مامون کے دربار میں امام کا انداز, اور ایسے حق بیان کرتے ہیں بالکل بلا خوف و خطر. سارے تعریف کرنے والے مامون کے ایک طرف منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں, اور امام ایسا ڈانٹ کے فرماتے ہیں سرزنش ولا یشرک, صیغہ نہیں کہے نا تو کیا اس سے پڑھو محبت سے, ولا یشرک عبادت رب ہی احدا, جیسے خدا کا انداز جلال میں ہے, خبردار اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک مت کرنا. کنیز کو بھیج دیا, خود منہ بسوڑتے ہوئے دل پہ کیا گزری ہوگی, وہ تو اپنے مقام پر, مگر وضو خود کرنا پڑا پہلی بار زندگی میں. مامون نے بغیر کنیز کے وضو کیا تھا, اور ابھی وضو کر کے بیٹھا تھا کہ اتفاق سے ایک ایسے شخص کو دربار میں پیش کیا گیا جس کے چہرے پر داڑھی تھی, سجدے کا نشان تھا, اور بہت متقی پرہیزگار تھا. جرم تھا کہ اسے چوری کی ہے, اور اس چور کو امام بھی بیٹھے ہوئے تھے, مامون نہیں بیٹھا ہوا تھا, چور کو پیش کیا گیا. اب وہ چور دربار میں کھڑا ہوا, مامون کہتا ہے اتنا شریف شخص ہے, چہرہ دیکھ اپنا, سجدے کا نشان دیکھ, اور کام ایسے کیے ہیں. اس شخص نے عجیب انداز اختیار کیا, وہ صوفی وہ زاہد وہ متقی چور شخص کہتا ہے, بہت غور کیجیے گا, میں نے مومن بھی کہا ہے چور بھی کہا ہے, میرے اپنے گلے الفاظ نہیں ہیں. یہ پوچھا گیا تھا معصوم سے کیا مومن چوری کر سکتا ہے, کر سکتا ہے؟ جواب کیا دیا تھا مولانا نے؟ ہاں ایسا ممکن ہے کہ کبھی مومن مجبور ہو جائے تو اس سے یہ گناہ سرزد ہو سکتا ہے. خیر تفصیل کا وقت نہیں اس حوالے سے, یہاں اشارہ کرنا خالی. تو مامون الرشید نے دیکھا اس کے چہرے کو, اتنا شریف لگتا ہے, چہرے سے کام کیسے کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے تو نے تو مجبور کیا ہے, اگر تو نے مجبور نہ کیا ہوتا, میرا حق دے دیا ہوتا, میں چوری کیوں کرتا؟ میرا حق دبا کے بیٹھا ہے. ارے یہ تو امام کا انداز تھا جو بولتے تھے اپنے مقام پر وضو کے معاملے میں. امام کا غلام مامون کے سامنے کھڑا ہوا جسارت سے بات کر رہا تھا کہ تو نے میرے مال کو دبا لیا ہے. اچھا تیرا مال میرے پاس کب ہے؟ مامون نے پوچھا. کہ سن, سورہ مبارکہ الانفال آیت کا نشان 41. اب چور نے قرآن پڑھنا شروع کیا. تو کیا چور قرآن بھی پڑھتے ہیں؟ ہاں چور نماز بھی پڑھتے ہیں. سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد, ورنہ یہ چار انگلی کاٹنے کا مسئلہ نہیں ہوتا. اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا نا, خطرناک لفظ آپ نے کہہ دیا. یہ میں نے اس لیے پر اشارہ کیا تھا, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا, موبائل فون. یہ آیت آج کے دور میں ایسا نہ ہو کہ اسی موضوع بن جائے. خیر بات ہو رہی تھی کہ اس نے آیت پڑھی قرآن کی, کیا پڑھی آیت؟ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى والیتاما والمساکین وابن السبیل. کہ میں اس میں سے ابن سبیل ہوں, اور ابن سبیل یعنی مسافر ہوں, اگر مسافر کو تو مال خمس سے عطا کر دیتا تو میں مسافر ہو کر کبھی چوری نہیں کرتا. سن, اگر تیرے پاس مال خمس نہ ہو تو پھر سن مال فیت ہے. سورہ مبارکہ الحشر آیت نمبر 7, اور وہ آیت جس میں خدا نے اعلان کیا, ما فا اللہ, اللہ نے جو چیزیں عطا کی ہیں مال فے کے عنوان سے اپنے رسول پر, اللہ رسول ہی, من اہل القرا, کافروں کی بستیوں سے جو پیسہ رسول تک پہنچا, جو مال پہنچا, وہ فے تھا. فرق کیا فے میں اور خمس میں؟ خمس جنگ اور محنت کے بعد جو مال ملے اسے کہتے ہیں غنیمت, اس پر ہے خمس, اور جو بغیر جنگ کے بغیر محنت کی مل جائے اسے مال فے کہتے ہیں. وہ سب کا سب اللہ کا ہے, اللہ کے بعد رسول کا ہے. رسول کے بعد ترجمہ پڑھ رہا تھا, ذی القربا لکھا ہے سردار جو حکومت کرے. سلوات پڑھے محمد والے محمد. ذی القربا تو ٹھیک ہے, پھر سارا کرپشن جائز ہو گیا, پھر سارا کرپشن جائز ہو گیا. پھر اگر صدارت کی کرسی پر بیٹھ کر ہمارے جب آپ خود ہی کہتے ہیں ٹھیک, تو یہ مالک ہے اللہ کا دیا ہوا مال رسول کو. فللہ وللرسول وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. تو جیسے مال خمس میں ایسے مال فے کے اندر. دونوں آیتیں پیش کی اور مامون سن کے مسکرایا. قرآن پڑھ کر چاہتا ہے کہ تجھ پر حد جاری نہ کی جائے, میں بھی حد جاری کر کے رہوں گا جتنا قرآن پڑھ لے. اس نے ایک مرتبہ بڑے مضبوط لہجے میں کہا کہ اچھا مجھ پر حد جاری کرنا چاہتا ہے, تو کوئی غلام کسی آزاد پر حد جاری نہیں کر سکتا, اور تو میرا غلام ہے. مامون سے کہا کہ تو میرا غلام ہے, مامون کے پسینے چھوٹ رہے ہیں. میں تیرا غلام کیسے ہو گیا؟ کہا تیرے باپ ہارون نے مسلمانوں کے بیت المال سے تیری ماں کو خریدا تھا,
اور مسلمانوں کا بیت المال سب کی ملکیت ہے، سب نے اگر اپنا حصہ تجھ پر چھوڑ بھی دیا ہو تیرے باپ کے اوپر، میں نے نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا، ٹھیک، تو میرا غلام ہے تو، اور غلام آقا پر حد جاری نہیں کر سکتا. تل ملاتا ہے مامون، بار بار امام کو دیکھتا کہ میری اب تو حمایت کریں بھائی، ولی ہے بنایا کہ بیٹا اب تو حمایت کریں میری، اتنا مشکل میں ہے، اتنا مشکل میں ہے، اور مشکل کشا کا بیٹا ایسی مشکل میں مدد نہیں کرتا نا کہ دو نمبر کام کرو پھر مدد نہیں کرے. جیب جیب کاٹنا ہو جائے نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے نا، مدد نہیں کر رہے امام بیٹھے ہوئے مسکرا رہے، اور امام کی مسکراہٹ اور بجلی گراتی ہے مامون کے دل پر. اس نے کہا سن، اگر حد جاری کرنا ہے تو کوئی ایسا شخص حد جاری کرے جس پر خود حد واجب نہ ہو. کیا مطلب؟ کہ تو نے کیا حق کے امام سے مال کو چوری نہیں کیا؟ جب تجھ پر حد جاری ہو، بات کو آسان کر لیتا ہوں، جب تک پانی پاک نہ ہو نجس کو پاک کیسے کرے گا؟ تو پہلے پانی خود پاک ہو تب نجس کو پاک کرتا ہے، تو پہلے خود تو پاک ہو جا پھر مجھے پاک کرتا. صوفی صاحب بڑی باتیں کر رہے ہو، مامون رشید. اور آخری جملہ اس پورے قصے کو تمام کرنا ہے تاکہ میں امام کے وجہ شہادت کو تلاش کروں یہاں سے، کس لیے میں نے پورا بیان کیا ہے. ایک مرتبہ صوفی کے جملے سنیں، مامون غصے میں ہے اور کہتا ہے کہ تم کچھ بھی کہہ لو میں چھوڑوں گا نہیں. کہتا ٹھیک ہے، حد جاری کرنا ہے بسم اللہ، پہلے اپنے آپ شروع کرو. کیا مطلب؟ وہ دلیل، ہاں دلیل ہے سورہ واقعہ البقرہ آیت کا نشان 44، انتم تامرون بالبر، تم حکم دیتے ہو اچھائی کا، وہ تنسونا انفسکم، اور اپنے نفسوں کو بھول گئے، وہ انتم تترون الکتاب، اور کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا سوچتے نہیں ہو؟ تو اگر نیکی کرنا ہے تو آغاز پہلے اپنے آپ سے کرو نا. اگر حد مجھ پہ جاری کرنا ہے شریعت کو بچانے کے لیے، پہلے اپنے آپ سے آغاز کر کے اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے تو مجرم ہے، مال اہل بیت کو دبا کے بیٹھا ہے. اب ایسے میں مامون پھر دیکھتا امام کو، کچھ تو بول دیجئے. امام خاموش ہے. بالآخر مامون نے پوچھ ہی لیا امام سے، اب آپ کا کیا خیال ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں نہیں کاٹے جائیں؟ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں نہیں کاٹے جائیں؟ امام نے قرآن کی آیت پڑھ دی، سورہ مبارک الانعام آیت نشان 150، قل فللہ الحجت البالغہ، حبیب کہہ دو کہ جو حجت کامل ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو مامون اس نے تجھ پر حجت تمام کر دی ہے، اس پر اب حد جاری. سلوا پڑے محمد والے محمد. ٹھیک، میرا پڑھنا بھی آسان، آپ کا سننا بھی آسان، لیکن کتنا مشکل کام تھا یہ. دو واقعات، ایک وضو کا معاملہ، ایک یہ والا معاملہ. ان دو معاملات، تیسرا معاملہ وہ کہ جو علماء کے نزدیک سبب بن رہا تھا امام کی شہادت کے حوالے سے، جو عید کی نماز پڑھانے کے لیے امام کو روانہ کیا گیا تھا، اور تاریخ میں ایسے عید کی نماز پڑھانے کا انداز اس دور میں کسی کے ذہن میں نہیں تھا. سمجھتے تھے جیسے جاتے ہیں اور سرکاری مولوی، ایسے امام بھی چلے جائیں گے، مگر امام نے رسول خدا کے انداز کو اختیار کیا، گھر سے نکلے، تکبیر بلند فرمائی، اور امام کی تکبیر کے ساتھ ساتھ سب نے اللہ اکبر کی آواز کو بلند کیا، ایسا لگتا تھا در و دیوار ہلنے لگے ہوں. اور امام چونکہ پا بڑھنا تھے تو سپاہیوں نے اپنے اپنی تلواروں سے اپنے جوتوں کے تسمے کاٹ کر پھینک دیے. فوج مامون کی تھی, اثر امام کا ہونے لگا. اور یہ خوف تھا, خوف انقلاب, کہ جلدی سے بھیجا گیا کہ جا کر کہیں تو ابو الحسن سے آپ زحمت نہ کریں. یہ پہلی عید ہے, ولی عہدی کے اعلان کے بعد پہلی عید, رمضان میں اعلان ہوا ہے, رمضان کی پہلی تاریخ تھی. اور عید جب آئی ہے تو امام کو روک دیا گیا. میں کہتا ہوں ساری باتیں اپنے مقام پر ہیں, لیکن یہ تین واقعات نہ بھی ہوں تب بھی مامون قاتل امام تو بنتا, اس لیے کہ جو دل میں بغض و حسد تھا وہ اس بات کا باعث بنا. السلام ہو امام پر. ایسے حالات میں خواجہ آبا سالت حروی سے راز میں سب کچھ بیان کر دیا. مجھ سے ابھی بھی سوال کیا گیا تھا کہ ہمارے آٹھویں امام کو غریب الغربا کیوں کہتے ہیں. ایک جواب تو کل اشارہ کیا تھا, میں تو خود طالب علم جو علماء کہتے ہیں بیان کرتا ہوں. غریب الغربا اس لیے کہتے ہیں کہ میرا مولا جب چلا مدینے سے تو اکیلا چلا تھا, نہ بہن ساتھ تھی نہ بیٹا ساتھ تھا. رونے والوں, امام کو غریب الغربا اور کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ باقی ہر امام کے قاتل کی نشاندہی مشکل نہیں تھی اس دور میں لی. صرف آٹھویں امام, صرف آٹھویں امام کہ قاتل نے اپنے چہرے پر اتنی نقابیں ڈالی ہوئی ہیں کہ اگر امام نہ فرماتے خواجہ آبا سلط کو اندر کے معاملات تو کبھی بھی مامون کی پہچان ممکن نہ ہوتی. ان دوست شیعت کے حق میں مناظرے کرنے والا, انبیاء کی عصمت پر دلیل قائم کرنے والا, جھک جھک کر امام کو بلانے والا, امام کو ولی عہد بنانے والا, امام کے نام کا سکہ جاری کرنے والا, بھلا امام کا قاتل بھی ہو سکتا ہے؟ جنازے میں سر برہنا گریبان چاک کر کے ننگے پاؤں شامل ہونے والا کیا قاتل بھی ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں غریب الغربا. تیسرا حوالہ یہ کہ باقی ہر امام عرب کے علاقے میں دفن ہوئے, جو واحد امام ہیں کہ جنہیں اتنا دور اتنا دور بھلایا گیا, عجم میں دفن ہونے والے واحد امام ہیں. اور اتنا ثواب رکھا گیا کہ اگر کوئی حالت غربت میں امام رضا کی زیارت کو پہنچے, غربت سے مراد پردیش میں آنا, دوسرے آنا, تو امام تین مقامات پہ اس کی شفاعت کو پہنچے. اللہ اکبر. عزیزو, امام کے حالات آپ نے سنے. خواجہ آبا سلط حروی سے امام نے جاتے وقت فرمایا کہ دیکھو مجھے بلوایا مامون نے, میں جا رہا ہوں, اور اگر مجھے اس حالت میں واپس آتے ہوئے دیکھو کہ میں نے اپنی ابا کو اپنے سر پہ ڈالا, امامے میں ڈالا ہوا ہو, سمجھ گیا میں کہ میرا آخری وقت آ چکا. صرف تین سال امام خراسان میں, صرف تین سال رہے. اللہ اکبر. اور تین سال میں جو امام کے ساتھ ہوا ہے, رونے والے, امام فرماتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں, مجھے انگور پیش کیے جائیں گے, میں انگور کھانے سے انکار کروں گا تو مجھے بالجبر انگور کھانے پر مجبور کیا جائے گا. کہ ہم پر شک کرتے ہیں, ہم تو آپ کے دوست ہیں, آپ کی محبت کرنے والے ہیں. اور دیکھو خواجہ آبا سلط, جب میرا وقت آخر آئے تو دیکھو مجھے ایک الگ سے حجرے میں جا کر لٹا دینا, اور حجرے کے دروازے کو بند کر دینا. آبا سلط میرا وارث مدینے سے پہنچے گا. آبا سلط حجرے میں جھانکنے کی کوشش مت کرنا ورنہ اندھے ہو جاؤ گے. آبا سلط وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دے گا, پھر ظاہراً ایک جو اٹھانے کے انداز جنازے کا ہوگا وہ اختیار کیا جائے گا. آبا سلط میری قبر کو کھودنے کے لیے ہارون کے
پاتین کوشش کی جائے گی مگر وہاں قبر نہ کھس سکے گی. اور جب ناکام ہو جائیں گے تو سرحانے ہارون کے سرحانے قبر کھودنے کے لیے جب جیسے کدال مارا جائے گا تو اندر سے تیار شدہ قبر ملے گی. اب اصلت اس قبر میں پہلے پانی بھرے گا اور جب پانی بھرے گا تو اس میں مچھلیاں نمودار ہوں گی, ایک بڑی مچھلی اور باقی چھوٹی مچھلیاں, اور بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیاں وہ کھا کے ختم کر دے گی. پھر آخر وہ بڑی مچھلی پانی سے غائب ہوگی, پانی غائب ہوگا, بال قبر کی علامتیں یہ ہو گئیں. اور اگر اس وقت مامون کچھ زیادہ جلدی کرے قبر کو تبدیل کرنے میں, پیچھے دفن کرنے میں, تو اس کے کان میں کہہ دینا کہ جو عذاب خدا نے روکا ہوا ہے نا, اگر تو اب بھی باز نہیں آیا تو اسی وقت عذاب نازل ہو جائے گا. امام نے پورے حالات خواجہ ابا سلط حروی کو بیان کر دیے. امام رخصت ہوئے. رونے والو, کون سا امام ہے یہ؟ یہ وہ امام ہے جو محرم کا چاند دیکھتے کے ساتھ روتا تھا. ریان ابن شبیب سے امام کا جملہ تھا, یا ابن شبیب ان کنت باقیاً, اے شبیب کے بیٹے اگر تیرا دل رونے کو چاہتا ہو سب کی الل حسین حسین ضرورت ہے. محرم کا چاند دیکھ کر امام رضا اتنا روتے تھے, اپنے جد کو یاد کر کے اتنا روتے تھے. اس امام کی شب شہادت رونے والے امام مامون کے بلوانے پر اس کے دربار میں گئے ہیں. امام کے سامنے انگور پیش کیے گئے, امام نے انکار فرمایا کہ مجھے اس سے معاف رکھا جائے, میں نہیں کھانا چاہتا. فرمایا آپ ہم پہ شک کرتے ہیں, اعتماد نہیں کرتے. اور وہ انداز اختیار کیا جس پر رزن قضائے ہی اور تسلیمن لامر ہی. رونے والو کیا سمجھ رہے ہیں, اگر انگور سے شہید نہ ہوتے تو تلوار سے امام کو شہید کیا جاتا. رزن قضائے ہی اور تسلیمن لامر ہی. کچھ لوگ پڑھتے کربلا میں مولا حسین کے لیے کہ امام نے ذوالفقار کو نیام میں رکھا تھا, نہیں ایسا نہیں ہے. رونے والو خود سے میرے امام نے اپنے تلوار کو نیام میں نہیں رکھا, البتہ اتنے زخم لگ چکے تھے کہ تلوار کے چلانے کی ہمت نہ رہی. رونے والو میرا پڑھنا آسان ہے. رزن قضائے ہی کی منزل حسین کے لیے بھی, حسین کے بیٹے کے لیے بھی ہے. جب تک امام کی جان میں جان رہی تھی نہ, تب تک امام نے جہاد کیا تھا. جب تک امام انکار کر سکتے تھے امام نے انکار کیا انگور کھانے سے, اور جب امام انکار کرنے پر مجبور ہو گئے کہ اب راستہ بند ہو گیا, امام نے دو یا تین انگور کے دانے اٹھا کر دہن میں رکھے تھے اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پوچھا کہاں چل دیے, سر جھکا کے فرمایا جہاں تو بھیجنا چاہتا ہو اسی طرف جا رہا ہو. امام دربار سے نکلے, امام نے نکلتے کے ساتھ اپنی ابا کے دامن کو اپنے ہمارے پہ ڈال لیا. رونے والوں علامت سامنے آ گئی, ابا سلط رونا چاہتے تھے, چیخنا چاہتے تھے, چلانا چاہتے تھے, مگر اس میں امام تھا. ابا سلط خاموش رہنا, میرا پڑھنا آسان آپ کا سننا آسان. ابا سلط کا بڑا امتحان تھا, امام کچھ حالت میں آتے ہوئے دیکھا, ارے ظاہر نے جسم پہ اثر کیا, میرا روزے دار امام مسکینوں کو غریبوں کو امداد بانٹنے والا بستر پہ کروٹیں بدلنے لگا. آج حالت تنہائی ہے, بیٹا مدینے میں ہے, بہن مدینے میں ہے, تو آگ اور بتاؤ. رہنے والوں سب گھر والے مدینے میں ہیں, لیکن واہ واہ غربت کا سفر کی آخری تاریخ تھی, 17 تاریخ تھی, جب امام نے دنیا سے رخصت فرمائی ہے. یہ شہادت کی شب نہیں ہے, یہ قیامت کی رات ہے. اے رونے والوں آج شہادت کی رات ہے, اور جی بھر کے دیکھ لو. اے مانگنے والوں
رونے والوں, ارے کل میرا امام یتیم ہو جائے گا, ارے کل ماتمہ بغیر بھائی کے ہو جائیں گی. امام نے جیسے ہی پوچھ فرمایا ہے, آنکھیں بند ہوئی ہیں, اس سے پہلے پہلے مدینے سے آ گیا میرا نواں امام, اعجاز امامت پہنچا, بابا سے اشارے امامت کو لیا, بابا کی حالت کو دیکھا, روتے جاتے تھے, بس میں کہوں گا جنازہ تیار ہوا, پورے شہر میں ہجوم تھا, مگر جب غریب کا جنازہ اٹھا, غریب الغربا, تو کفن تو پہنایا گیا, مسل تو دیا گیا, اے غریب الغربا, پلٹ کے جب کو دیکھیے, غریب الوطن حسین لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے, نہ غسل تھا نہ کفن ہو. بڑی شان سے اٹھا, لیکن وہ غریب الوطن حسین, امام سجاد نے یہی جملہ فرمایا, ابھی اماں جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کی لاش میں گورو کفن رہ جائے, ابھی اماں کیا تیرا بابا مسلمان بھی نہ تھا جس کی لاش کو جلتی ہوئی رونے والوں رونے والوں, اربعین قریب آ رہا ہے, بس ایک جملہ سننا, امام رضا کے روزے پر جانا اور امام رضا سے دعا کرنا کہ اس غریب الوطن کی زیارت نصیب ہو جائے. وہ آگ اور بتا وہ غریب الوطن حسین, اپنا جملہ تھا امام کا, او میرے سیو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا, میری پیاس کو یاد کر لینا, اور جب کسی غریب کا تذکرہ کرنا, مجھ غریب الوطن